الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عید قربان است تو میخواہ ہوں کہ قربان اکشم. کسی نے بہت خوب مصرع کہا تھا کہ عید قربان ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر قربان ہو جاؤں. قربانی سنت ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منا میں دی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل بڑھاپے میں عطا ہوئے اور نوعمری میں ہی بہت خوبصورت بہت ہوونہار اور بہت پیارے بچے تھے. آخر انہی کی نسل سے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم آب و گل میں جلوہ فروز ہونا تھا تو نور محمدی سے بھی ان کی پیشانی دمک رہی تھی. کل العزم رسول تھے اللہ کے. عجیب امتحانات ابراہیم علیہ السلام پر آئے. بچپن میں گھر میں اہل خانہ کو بت پرستی میں مشغول پایا, قوم کو بت پرستی میں مصروف پایا, حاکم نے وقت کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو وہاں سے ان کا مقابلہ شروع ہوا. آخر تنگ آ کر حکمرانوں نے انہیں آگ میں پھینکا تو آگ گلزار ہو گئی. پھر وہاں سے ہجرت کی. راستے میں مصر کے حکمرانوں سے واسطہ پڑا, اسی تلا سے گزرے اور آخر عمر میں اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کے پیدا ہوتے ہی حکم ہوا کہ انہیں ماں بچے کو وہاں چھوڑ آئے جہاں بیت اللہ شریف تھا. بیت اللہ شریف منظم ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو بکھر چکا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی نشاندہی پر وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا جو ایک نہایت معصوم دودھ پیتے بچے تھے. اور وہ لمبا اور معروف واقعہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صفا و مروہ پہ دوڑنا, اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اور وہاں سے آب زمزم کا نمودار ہونا. بہرحال سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گہے گہے عطا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. کہا کہ قرآن کریم فرماتا ہے فلما بلغ معاہ السعی, جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر اتنی ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے یا دوڑنے کے قابل ہوئے جیسے بچہ انگلی پکڑ کر ساتھ دوڑتا ہے, اس عمر کو پہنچے تو انہیں خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے سمجھا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے, آپ تشریف لے گئے. حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو باہر سے گھما پھرا کے لے آؤں, آپ انہیں اچھی طرح سے کپڑے پہنا کر تیار کر دیجئے. ان سے اپنے خواب کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ وہی الہی نازل بھی انبیاء پہ ہوتی ہے اور اسے سمجھنے کی استعداد بھی انبیاء میں ہوتی ہے. غیر نبی نبی کے بتانے سے سمجھتا ہے. اور پھر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا کہ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند نصیب ہو، اور جب وہ توتلی توتلی باتیں کر کے دل بہلانے لگے اور انگلی پکڑ کر ساتھ دوڑنے لگے تو اسے ذبح کر دیا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے سرکابی کی مجال بھی نہ تھی. یہ جنہیں امتحان کہا گیا ہے، آزمائش کہا گیا ہے، اور قرآن کریم نے بھی آزمائش کہا ہے، دراصل یہ مجاہدات اس طرح بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرر بندوں پہ ان کے منازل اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے وارد ہوتے ہیں. جس طرح کی بھی مشکلات آتی ہیں غیر مسلم پر، جو مصیبت آتی ہے وہ بطور سزا کے ہوتی ہے، بندے مومن پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تلافی مافات کے لیے ہوتی ہے کہ اس سے کوتاہیاں لفظیں معاف ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے پاؤں میں کوئی ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے عوض بھی اس کے گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں. اور اہل اللہ پر اور مقربین پر جو تکالیف آتی ہیں یہ ترقی درجات کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض منازل عند اللہ ایسے ہیں جن کے لیے وہ تکالیف ضروری ہیں، اور یہ مجاہدہ اضطراری کہلاتا ہے. یوں تو ترقی درجات کے لیے مجاہدات ہی شرط ہیں، محنت شرط ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس میں اپنے پورے خلوص سے پوری محنت کرتا ہے، اور وہ مجاہدات کچھ تو اختیاری ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے، جیسے فرائض تو فرض ہے، اس کے بعد لوگ رات رات بھر نوافل پڑھتے رہے، یہ مجاہدہ اختیاری ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے ایسا کیا. بعض کو قرآن کریم سے ایسی محبت تھی کہ شب بھر میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. یہ اپنا اپنا رویہ رہا، جتنی محبت الہی، جتنی طلب وصل کسی میں تھی اس طرح سے کرتے رہے، اور اللہ کے مقرر بندوں پر بعض مجاہدہ جو بلا ارادہ آتا ہے، اضطرارن آ جاتا ہے، تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے ان کے ان بلند منازل سے مزید بلند تر ہونے کے لیے، کیونکہ قرب الہی کی کوئی انتہا تو ہے نہیں. تو یہ ایک مجاہدہ اضطراری تھا دو رسولوں کے لیے، دو نبیوں کے لیے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں پہنچے، راستے میں تین جگہ شیطان نے مداخلت کرنا چاہیے اور آپ نے اسے کنکر مارے، جہاں حاجی انہی مقامات پر اسی ادا کی یاد میں کنکریاں مارتے ہیں، تو منا میں آپ نے بات کی اسماعیل علیہ السلام سے. ایک ننھا بچہ جو ابھی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا تھا لیکن وہ اللہ کا اولی العزم رسول تھا، آپ نے بات ارشاد فرمائی، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. اب جواب دیکھیے، اگر خواب بتانے والا اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کا رسول اور اولی العزم پیغمبر تھا، اولی العزم رسول تھا، تو جواب دینے والا جو بچہ تھا وہ بھی اللہ کا رسول اور اولی العزم رسول تھا. انہوں نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر، انہوں نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا خواب وہی الہی ہے، اور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے. یا ابت فعل ما تؤمر، ان کے الفاظ پر غور فرمائے تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، اور رہی میری بات کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ننھا ہوں، بچہ ہوں، بے شک میری عمر کم ہے لیکن میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میرے دل میں بھی جذبہ الفت اتنا ہی ہے جتنا ایک رسول کے دل میں ہوتا ہے، مجھے بھی اللہ سے وہی محبت ہے اور میری اطاعت بھی اسی درجے کی ہے جس درجے کی ایک اللہ کے رسول کو زیب دیتی ہے. لہذا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ میری طرف سے نہ گھبرائیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ آپ نے ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی, اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ موادہ شفقت پدری ماں نے آ جائے یا اسماعیل کی جو ڈبائی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھیں. چونکہ خصوصیات انسانی تو انبیاء اور رسول میں بھی ہوتی ہیں, یہ الگ بات کہ وہ دوسرے انسانوں سے بہت ہی بلند اور بہت ہی افضل ہوتے ہیں, اور کوئی بشر نبی جیسا کوئی غیر نبی نہیں ہوتا اپنی بشریت کے اعتبار میں بھی. لیکن بہرحال شفقت پدری اور انسانی دوسری ضروریات جو ہیں, رواں ہیں, جائز ہیں, محبتیں, وہ انبیاء اور رسول میں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی, خون کا فوارا نکلا, جسم تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہی سمجھا کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا. لیکن جب آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی اور آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ بچہ پاس کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے, اور ایک دمبا یا ایک جانور ذبح ہو چکا ہے. تو آپ پریشان ہوئے ایک دفعہ کہ یہ کیا ہو گیا, کہ مجھے تو بیٹی کی قربانی کرنی تھی, اور یہ جانور, یہ دمبا کہاں سے آ گیا, اور یہ کیسے ذبح ہو گیا, کس طرح, کس نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال دیا, اور کس طرح سے وہ کھڑے مسکرا رہے, اور یہ جانور کس نے چھری کے نیچے رکھ دیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی, اب اس لمحے, ایک لمحے میں یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا, اور میری قربانی ادا ہوئی یا نہ ہوئی, کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ آپ مت گھبرائیے, کب صدق کر رویا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب یہ حکمت الہی تھی, غرض آزمائش تھی, مقصد امتحان تھا, مقصد ترقی و درجات تھی, مقصد ایک کہ وہ جذبہ تھا جو آپ کے قلب میں موجود تھا, اور اس کی آزمائش تھی کہ کتنی محبت ہے اللہ کریم کی, اور اس محبت پہ باقی ساری محبتیں کیسے قربان کی جا سکتی ہیں. بڑھاپے میں اور سفید بالوں سے اگر پہلے کوئی اولاد نہ ہو اور بڑھاپے میں بچہ عطا ہو اور وہ بچہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو, اور پھر اس سے کتنی محبت ہو سکتی ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قلب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے. اور پھر اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا, اور بلا چوں چراں, بغیر کسی ہی لوحجت کے, بغیر کسی تعویل کے آپ نے اس پر عمل کر دکھا. اور اللہ کریم نے فرمایا قد صدق کر رویا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب جو قربانی کی اصل روح ہے یا قربانی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور ان میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی خاص ہوتی ہیں. ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ کتنا گہرا ہے, اس کا جو ایمان ہے اور یقین ہے اللہ کی عظمت پر, اس کی گہرائی و گیرائی کس قدر ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس عمل کے کرنے میں اس کا کتنا خلوص شامل ہے. جتنے کسی کے دل میں عظمت الہی گہری ہوگی اور جتنا اس کے عمل میں خلوص ہوگا, اس طرح سے انوارات و برکات نازل ہوتے ہیں. یہی فلسفہ باجماعت نماز میں ہے کہ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھتا ہے نماز تو ادا ہو جاتی ہے, لیکن اس اکیلے بندے کے اپنے جذبہ ایمان اور اپنے خلوص کے مطابق انوارات و برکات اس پر وارد ہوتے ہیں. لیکن اگر دو ہو جائے تو ہر بندے کا چونکہ رشتہ اللہ سے الگ ہے تو دوسرے کی جس طرح کی ایمانی اور قلبی کیفیت ہے اور جس طرح کا خلوص ہے اس پر اس طرح کی کیفیات انوارات اور برکات کا نزول ہوتا ہے. تو دونوں طرح کی جب بارش نور کی برستی ہے تو دونوں اس سے مستفید ہوتے ہیں اور دونوں کو دو طرح کی رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر ان کی تعداد 10 ہو جاتی ہے, 20 ہو جاتی ہے, 50 ہو جاتی ہے یا لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے, اب جیسے حج کی نماز میں 25-26 لاکھ تو باہر سے گئے ہوئے لوگ ہیں اور میرے خیال میں کچھ نہیں تو لاکھوں کے حساب سے مقامی بھی ہو جاتے ہوں گے. 30-35 لاکھ بندے جب ایک تکبیر پہ نماز ادا کرتے ہیں تو جتنے افراد ہوتے ہیں اتنی لاکھوں قسم کی رحمتیں, اتنی لاکھوں قسم کے انوارات کی بارش ہوتی ہے. اور جب وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جتنے وہاں صفوں میں موجود ہوتے ہیں سب پر ساری تقسیم ہوتی ہیں اور سب کو قرب الہی کی عجیب و غریب لذتیں نصیب ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں بھی دو اولی العزم رسولوں کا خلوص اور ان کی محبت اور ان کا جذبہ ایثار جمع ہو گیا اور اس پر کس طرح کے انوارات و تجلیات وارد ہوئے ہوں گے, اس پر کس طرح کی رحمتیں وارد ہوئی ہوں گی اور ان کے مقام و مراتب عند اللہ کس طرح سے بلند ہوئے ہوں گے یہ بات اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ اللہ کی رحمت بہت ہی والہانہ انداز میں لگتی ہوگی, انوارات و تجلیات کی بے پناہ بارش ہوئی ہوگی اور انتہائی قرب کے انوارات اور تجلیات ذاتی جلوہ گر ہوئی ہوں گی اور بہت ہی اعلیٰ مقامات انہیں نصیب ہوئے ہوں گے. اب یہ ایک ایسی نعمت تھی کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کریم نے اپنی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی ساری امت کو ان برکات میں شریک ہونے کی اجازت عطا فرمائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان فرمائے. بلکہ سیرت میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قربانی پر 100 اونٹ نحر فرمائے, جن میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے نحر کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری طرف سے قربان کر دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے لیے صرف یہ نہیں کہ ایک جانور ذبح کر دیا جائے بلکہ ایک جذبہ ہے, ایک الفت ہے, ایک تعلق ہے اللہ کریم کے ساتھ. اب وہ کتنا اس تعلق پہ آدمی کیا کچھ قربان کرنا چاہتا ہے, ایک قربانی کرتا ہے, 10 کرتا ہے, 50 کرتا ہے, 100 کرتا ہے, کتنی کرتا ہے, اور ہر قربانی اس طرح کی کیفیات عطا کرتی ہے جو کیفیات ان دو العزم رسولوں پر قربانی دینے کے وقت اللہ کی طرف سے جو تجلیات برسی, جو رحمتیں نازل ہوئیں. اب اسی طرح کی رحمت, وہی کرم الہی, وہی انوار و تجلیات ہر اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں خواہ ان کا عشر عشیر صحیح, کوئی ایک کرن صحیح, لیکن وہ ایک کرن بھی دنیا و مافیہا سے بڑھ کر قیمتی ہو جاتی ہے جب بندہ اس خلوص کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ اطاعت الہی کے اس درجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جانور قربان کرتا ہے وہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، در حقیقت وہ جذبہ ایثار ہوتا ہے کہ یا اللہ زندگی میں کوئی بڑے سے بڑی چیز بھی تیرے اور میرے درمیان آئی تو میں اسے قربان کروں. وہ اولاد کی محبت ہو، وہ دولت کی محبت ہو، وہ اقتدار کی محبت ہو، وہ کسی طرح کی کوئی محبت مجھے تیرے اور میرے درمیان نہیں آئے گی. اگر تیرے اور میرے درمیان آئے گی تو میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں گا. میرا تعلق جو میرے مالک کے ساتھ ہے وہ محبت تمام محبتوں پہ غالب رہے گی. یہ ایثار، یہ خلوص، یہ نیت ہے بندے کی طرف سے. گو ذرا تو جان، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کیا جائے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور کوئی ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ خود بھی پاس تو رہے اور اپنا خلوص، اپنا جذبہ ظاہر کرے اور اپنے دل کو ٹٹولے کہ کیا میں صرف ایک جانور ہی قربان کر سکتا ہوں. جیسے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا قربانی کا گوشت یا تمہارا قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا اور اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اس ایثار کو دیکھتا ہے، تمہارے اس جذبہ قربانی کو دیکھتا ہے کہ کس جذبے سے تم قربانی کر رہے ہو. وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہو، اللہ کریم سے محبت ایسی ہو کہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی محبت جو بندے اللہ کے درمیان آنا چاہے تو بندہ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دے. تیغ لا برکش کیوں معبود تست، غیر حق یا یک ذرہ کا مقصود تست، تیغ لا برکش کیوں معبود تست. اللہ کے علاوہ اگر ایک ذرہ بھی تیرا مقصد بن جائے تو اس پر لا کی تیغ چلا کر اسے ذبح کر دے، فنا کر دے کہ وہ تیرا معبود بننے جا رہا ہے، اور معبود بننے کا حق صرف اللہ کو ہے. تو قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ وہ جذبہ بیدار کیا جائے، ایثار کا وہ مقام حاصل کیا جائے کہ جس طرح میں اس جانور کو اے اللہ تیرے نام پر کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، اس کو تیرے نام پہ نشاور کر رہا ہوں اور اس کے کاٹنے سے مجھے کوئی مالی منفعت بھی مطلوب نہیں ہے، میں اس کا چمڑا نہیں بیچنا چاہتا، اس کا گوشت نہیں بیچنا چاہتا، بلکہ میں اس سارے کو ذبح کر کے تیرے نام پر تیرے بندوں میں تقسیم کر دوں گا، تیری مخلوق کھائے گی، تو اسے قبول فرما. یہ ایک علامت ہے اس جذبے اطاعت کی جو بندے کو اپنے سارے وہ جذبات جو اس کے اور اس کے معبود کے درمیان آئیں، خواہ وہ دولت ہے، اولاد کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، یا وقار کی اور اقتدار اور اختیار کی محبت ہے، تو یہ ساری محبتیں جو ہیں محبت الہی کے تابع رہیں. اس دائرے اطاعت کے اندر تو سب درست ہے. اولاد سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو مانے بھی نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت ہے کہ محبت کرو. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی اطاعت ہے. ہر نیک کام سے محبت کرنا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی محبت درمیان میں آ جائے جو اللہ کے حکم سے روکتی ہو یا بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتی ہو، تو وہ خواہ مال ہو یا دولت ہو، اقتدار ہو یا اختیار ہو، جان ہو یا اولاد ہو یا مال ہو، کوئی بھی چیز ہے، اللہ کی راہ میں وہ قربان کر دی جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے روگردانی نہیں کی جائے گی. اس جذبے کا مظہر ہے قربانی، علامت ہے. جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرتے تو وہ جانور کا کاٹنا اس جذبے کی علامت ہے کہ اللہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی جذبہ بھی آیا تو میں اس پر تیرے لا چلا دوں گا، اسے کاٹ دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا، لیکن جو میرا رشتہ تیری ذات کے ساتھ ہے اس میں کوئی رکھنا آنے نہیں دوں گا۔ تو قربانی کی روح یہ ہے۔ قربانی کا ٹوٹل پورا کرنا تو مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایک لاغر سا جانور، یا یہ شہرت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بڑی نمائش کے لیے قیمتی جانور بہت زیادہ قیمت کا لے کر اسے ہار سنگھار پہنا کر گھمایا جائے اور شہرت حاصل کی جائے۔ نہ یہ شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نہ یہ خانہ پوری کرنے کی بات ہے، بات ہے جذبات کی۔ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرے کہ اچھا جانور ہو، ایک سے زیادہ کر سکتا ہے تو زیادہ کرے جتنی حیثیت ہے، اور جتنا جذبہ دروں ہے، جتنا دل چاہتا ہے اتنی زیادہ کرے، اور اس پر وہ رحمتیں، وہ تجلیات، وہ انوارات نازل ہوں گے جو ابراہیم خلیل اللہ پر اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری رکھ کر نازل ہوئے تھے۔ وہ برکات نازل ہوں گی جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرمائی تو جس طرح کی برکات نازل ہوئیں، جو انوارات و تجلیات نازل ہوئے، یہی انوارات و تجلیات جو ان آزمائش و امتحان یا اطاعت کے سلے میں نازل ہوتے ہیں، وہ قلب کو اللہ کی عظمت سے مربوط کر دیتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کو قرآن کریم میں مثالیں ملتی ہیں اطاعت کے اعلی معیار کی، وہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے۔ اصحاب کاف چند نوجوان تھے، ساری قوم شرک میں مبتلا تھی، وہ اللہ کی محبت میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان میں رہیں گے بھی نہیں، ان کے ساتھ زندگی بھی بسر نہیں کریں گے۔ نکل گئے جنگل میں، جا کر غار میں چلے گئے۔ اب غار میں وہ برسوں صدیاں سوئے رہے، اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، دوبارہ دنیا پہ ظاہر ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں غار ہی میں اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس سارے معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کریم فرماتا ہے وربطنا علی قلوبہم، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آ گئی کہ انہوں نے بھائی بہن، گھر بار، مال دولت، زندگی کی ساری خوشیاں چھوڑ دی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ کے لیے زار میں گم ہو گئے۔ اس کے پیچھے طاقت کیا تھی جس نے انہیں اس کا دیا؟ وہ تھی اللہ کا رابطہ۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے ساتھ ہم نے رابطہ رکھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا، الہام ہوا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو۔ اب ایک ماں کے لیے ایک نوزائیدہ بیٹا دریا میں ڈال دینا کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سوائے اس الہام و القاء کے جو ان کے قلب پہ وارد ہو رہا ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، وہ ولیہ تھی، اللہ کی طرف سے ان کے قلب پہ یہ بات وارد ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دو، میں تمہیں یہ واپس دوں گا، واپس تمہارے پاس آئے گا، میں اسے اپنا رسول بناؤں گا اور یہ میرا دوست اور پیغمبر ہوگا۔ لیکن ساری باتوں کے باوجود ایک قلب میں خیال آ رہا ہے من جانب اللہ، ایک بات دل پہ القاء ہو رہی ہے، اب اس پہ اطاعت کر کے بچے کو، نو مولود بچے کو اس کی اپنی ماں اپنے ہاتھوں دریا میں ڈالنے کی جرات کہاں سے کرے؟ وہاں اشار ہوتا ہے وربطنا علی قلبہا، ہم نے اس کے دل کے ساتھ ربط رکھا، یہ جرات اسے نصیب ہو گئی۔ تو ان عبادات کا مقصد وہ ربط بھی ہوتا ہے جو ان انوارات کے نزول سے بندے کے قلب کو نصیب ہوتا ہے، اور اس میں وہ جرات رندانہ آ جاتی ہے کہ بڑی سے بڑی نعمت کو ٹھکرا دیتا ہے اگر وہ نعمت اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اگر وہ حکومت ہو، سلطنت ہو، ریاست ہو، اولاد ہو، مال ہو یا جان ہو، جان بھی راستے میں آئے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے، شہید تو مطلب ہوتا ہے گواہ، کہ اس نے جان دے کر اللہ کی عظمت پہ گواہی ثبت کر دی کہ اللہ کی بارگاہ اس قابل ہے کہ وہاں جان بھی نثار کر دی جائے لیکن رشتے الفت استوار رہے. تو قربانی کی روح یہ ہے, یہ تو ایک عمل جو ہے اس کی علامت ہے, اس جذبے کے اظہار کی علامت ہے. روح اس کی یہ ہے کہ اللہ میرے دل کا تعلق تیری بارگاہ سے ایسا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت تب تک مجھے عزیز ہے جب تک وہ تیری اطاعت کے حد کے اندر ہے. اگر تیرے حکم سے کوئی چیز ٹکرائے گی تو میں تیرے حکم کو دل میں جگہ دوں گا اور ٹکرانے والی چیز کو فنا کر دوں گا. یہ حاصل ہے اس کا قربانی کا. اس میں صرف گوشت کھانا یا جانور کاٹنا یا ٹوٹل پورا کرنا, کوئی لاغر دبلا پتلا سستا سا لے کر ٹوٹل پورا کر دیا, یا اسے نمائش بنانا کہ بہت مہنگے خرید کر انہیں ہار سنگار کر کے لوگوں کو دکھانا, یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ ایک بات ہے جو بندے اور اس کے مالک کے درمیان ہے اور یہ علامت ہے اس جذب و ایثار کی جو بندے کے دل میں موجود ہے. جب بندہ اپنا ایثار پیش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو دل کے ساتھ ایک ربط ہو جاتا ہے, اعلیٰ قلوبہم والی بات بن جاتی ہے, پھر اسے زندگی میں اطاعت الہی کرنا سہل ہو جاتا ہے, مشکل نہیں رہتا, مشکلیں مشکل نہیں نظر آتی, دشواریاں دشواریاں نہیں رہتی, بلکہ ہر حال میں وہ اللہ کریم کی اطاعت کرتا ہے. کوئی خواہشات وہ نفس کی ہوں یا خارجی ہوں, کوئی بھی خواہشات اللہ کی اطاعت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کہ وہ جو اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی تجلیات, کس طرح کی رحمتیں نچھاور ہوئی ہوں گی جب ایک اول العزم رسول گردن چھری کے نیچے رکھ چکا تھا, ایک اول العزم رسول چھری ہاتھ میں لیے گردن پر چھری چلا رہا تھا, تو کتنا ایثار, کتنا قرب, کتنا خلوص ان مقدس دلوں میں تھا, اور کتنی ذاتی تجلیات اور کتنی خلقوں رحمتیں, اور کس طرح کس رنگ کی رحمتیں کن خوشبوؤں سے بسی ہوئی اور کن نعمتوں سے لدی پھلی وہ رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی. امت محمدیہ کو اللہ نے یہ عظمت بخشی کہ وہ ایک جانور ایک دمبا ذبح کر کے ان رحمتوں میں شریک ہو سکتا ہے جو ان العظم رسولوں پر نازل ہوئی تھی, ان برکتوں میں شریک ہو جو سکتا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. تو قربانی علامت ہے, اس کی روح وہ جذبہ ہے جس کا اظہار ہم جانور کو ذبح کر کے کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.